الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولاي صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسلام کا نظام اخلاق اور اسلام کے نظام طرز زندگی پر گزشتہ کچھ جمعوں سے ہم اختصار کے ساتھ مرحلہ وار آپ کی خدمت میں چند اسلامی دستوری زندگی کے حوالے سے چند باتیں اغراض و مقاصد ذکر کر رہے تھے، جس کی بنیادی مقصد اور بنیادی ارادہ جس کو لے کر ہم تفصیلا ذکر کر رہے تھے وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث صحیحہ میں جو بنیادی چیزیں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اہل ایمان کو سکھائی ہیں ان کی طرز زندگی اور ان کی سوشل لائف کے حوالے سے، اس کی بنیادیں ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ تین چیزوں پر استوار ہے، وہ سچائی ہے اور عدل ہے اور امانت ہے۔ ان تین چیزوں کے ساتھ، ان تین چیزوں کو لازم رکھ کر انسان مقام سرفرازی پر پہنچتا ہے اور مقام سربلندی پر پہنچتا ہے۔ صدق کی وضاحت تقریباً ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کی، اس میں سے چند جملے ذکر کر کے ایک حدیث مبارکہ میں پڑھنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ کہ صدق، اس کے کئی معنی لغت کے اندر مذکور ہیں کہ صدق کا کیا معنی ہے اور سچ کس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک بڑا بنیادی مادہ ائمہ اللغات نے یہ کیا ہے کہ صدق اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز امر واقع ہے اس کو اسی طرح بیان کر دینا، یعنی جس طرح ہمارے سامنے موجود ہے، جس طرح ہم نے سنا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے، وہ چیز الغرض سننے کے حوالے سے ہو، دیکھنے کے حوالے سے ہو، محسوس کرنے کے حوالے سے ہو، اس چیز کو جس حالت میں ہم نے پایا ہے اس کو اسی حالت میں بیان کر دینا، یہ صدق ہے، اس کو سچ کہتے ہیں۔ کہ ایک شے کو، ایک واقعے کو جو امر واقع ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے اپنی ہیت کے ساتھ، اپنی کیفیت کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ، اس کو اسی طرح بیان کر دینا، اس کو صدق کہا جاتا ہے۔ ایک اور معنی ائمہ لغات نے اس کا بڑا پیارا ذکر کیا ہے، فرما صدق اس کو کہتے ہیں کہ جو دل میں ہو وہی زبان بیان کرے۔ یہ پھر اس کا آگے کا ایک درجہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو عامۃ الناس کا صدق یہ ہے کہ جس طرح وہ دیکھے اسی طرح بیان کرے، جس طرح اس کو محسوس کرے اسی طرح اس کی ترجمانی کرے، وہ چیز جس طرح ہے اسی طرح اس کو آگے ذکر کرے۔ اس کے آگے کا درجہ جو صدقی روح سے اپنے آپ کو آشنا کرنا ہے، لفظوں سے ہٹ کر اس کے معنی میں اتر کر اور اس کی روحانیت اور اس کی کیفیات کو اپنی روح میں محسوس کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو چیز دل کے اندر ہے وہی زبان کے اندر ہو۔ تو دل اور زبان کی ہم آہنگی ہو تو کہا یہ صدق ہے. اس کے اوپر کا ایک درجہ اور ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ صدق کا ایک معنی روح کی ترقی کے اعتبار سے یہ بھی آتا ہے کہ ہمیشہ سچ کہنا یہ صدق ہے. فرمایا اس کے اوپر کا بھی ایک درجہ امام غزالی فرماتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس نے جھوٹ کبھی نہ بولا ہو تو یہ صدق ہے, اور اس کے سب سے اوپر کا درجہ یہ آتا ہو جس سے جھوٹ بنتا ہی نہ ہو وہ صدیق ہے. تو یہ مرحلہ وار گویا کہ صدق کی وہ حقیقتیں ہیں جو ائمہ لغات نے انسانی باطن میں پیدا ہونے والے وہ جذبات, وہ کیفیات, وہ رموز, وہ اسرار, اس کی ترجمانی کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے. صدق سچائی سے ہے, اور یقیناً سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے جل جلالہ وعز شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ. اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں یہ دنیا جو ملی ہے یہ عارضی ملی ہے, اس کی معرفت اور اس کی عبادت کے لیے ملی ہے, جو چیزیں اس کی قدرت کے مزاج کے موافق ہے اس کو برتنے کے لیے, اور جو چیزیں اس کی قدرت کے مخالف ہے اس سے دور رہنے کے لیے, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ایک آزمائش کا جو مرحلہ ہے, یہ امتحان کا مرحلہ ہے, یہ آخر اپنے اختتام پر پہنچے گا, اور پھر ہم اس کے حضور دوبارہ جائیں گے اور پھر ہمیں کھڑا کیا جائے گا اور ہماری اس سے براہ راست ملاقات ہوگی. یہ عقیدے کا سب سے بڑا صدق ہے, اور اسی پر سارے ایمان کی بنیاد ہے. میں گزشتہ کئی جمعے سے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے بات عرض کر رہا تھا کہ انسان کی اصل بھلائی ہی ان تین چیزوں پر ہے. انسان کی خوبصورت زندگی, میں اب انسان سے ہٹ کر تھوڑا آگے بڑھ کر تخصص کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ اب مومن کا لفظ کہنا چاہوں گا کہ جو انسانیت کا پورا عطر جو ہے وہ مومن ہے, کائنات کا پورا عطر اور خلاصہ وہ حضرت انسان ہے, اور حضرت انسان کا مکمل عطر اور اس کا خلاصہ وہ مومن ہے. تو مومن اب مقصود اور مراد یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کائنات کی تمام رونائیاں, زباشیں, چیزوں کی شگفتگی, تازگی, حلاوت, لطافت, تمام کرامتیں, تمام عظمتیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان میں رکھی. مانا کہ پہاڑ بہت بلند ہے, مانا کہ سمندر بہت گہرا ہے, مانا کہ پھول پھل بڑے میٹھے اور گویا کہ جازب نظر ہوتے ہیں, مانا کہ آسمان میں بڑی وسعت ہے. تسلیم ہے یقیناً کہ آسمان کے اوپر جڑے ہوئے بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں جس کے حسن کی کوئی ترجمانی نہیں ہو سکتی, یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے فرمان کی ترجمانی کے لیے حضرت انسان کو مختص کیا ہے. تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ انسان میں آسمان سے زیادہ وسعت ہوتی ہے, اور انسان میں پہاڑ سے زیادہ صلابت ہوتی ہے, انسان میں سمندر سے زیادہ گہرائی ہوتی ہے, انسان میں پھولوں کی شگفتگو سے زیادہ تازگی ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے پھولوں سے, آسمانوں سے, پہاڑوں کو اس کو اپنا نائب نہیں بنایا بلکہ حضرت انسان کو بنایا. اب حضرت انسان کے اندر جو کمال ہے وہ اصل میں عطر اور نچوڑ ہے جس کی شخصیت میں آتا ہے, وہ اہل ایمان ہے. اب اس کو آپ پورا پیچھے سے ذکر کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کی پوری زیبائش جو مختلف طور پر چاہے عالم علوی ہو یا عالم سفلی ہو, اس کی جتنی خوبصورتی ہیں, کرامتیں, عجائبات ہیں, غرائبات ہیں, امور خارق عادات ہیں, جو بھی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں وہ ایک مومن کے اندر ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ وہ اسے ظاہر نہ کر سکے, یہ الگ مسئلہ ہے. وہ اسے ظاہر کس طرح کرے یہ ایک الگ پروسیس ہے, اس کو اپنے اندر پروان کس طرح چڑھائے یہ الگ بات ہے, لیکن جب وہ پروان چڑھ جاتا ہے تو وہ بغداد میں بھی ہو تو قیامت تک لوگ ان کا پھل کھاتے رہتے ہیں. تو یہ حضرت انسان کے اندر وہ صلابت, وہ فیاضی اور وہ کرامت, وہ حلاوت موجود ہے جو حضرات اولیاء, حضرات اہل بیت, حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی مبارکہ کو ہم دیکھ کر گویا کہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسان کو, جب یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اپنی خطبہ شریف کے اندر, خطبہ نمبر غالباً 26 ہے فتح الغیب شریف کا, اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ قول ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنی تمام کتابوں کے اندر اس حقیقت کو عیاں کیا ہے کہ یہ چیزیں سعادت ہے, انسان جب اسے پا لیتا ہے تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے, تو فرمایا کہ وَإِنْ أَطَعَنِي, جب وہ ان چیزوں کے ساتھ میری اطاعت کر لیتا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے صحائف میں دیکھے ہیں اور پرانی کتابوں میں ہم نے سینہ بسینہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ہم نے پڑھا ہے کہ جب انسان ان تین چیزوں کے ساتھ, صدق کے ساتھ, عدل کے ساتھ, امانت کے ساتھ, اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اسے بنا دیتا ہوں کہ وہ ان تکون بشیء کن فیکون, پھر وہ میرے کہنے پر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان تینوں صفات کو لے کر، سچائی کو، عدل کو اور امانت کو لے کر، وہ اتنا پارسا اور اتنا برگزیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ میری کئی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. فرما ان تکونا بشعین کن فیقون، وہ کسی چیز کو ہوتا ہے کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس درجے پر ہم اس کو لے کر آتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی صفات اور ذات کے کرشمے اس سے کس طرح ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن اس کی بنیاد محض نماز نہیں ہے، اس کی بنیاد محض عبادات نہیں ہے، اس کی بنیاد کے لیے عبادات کے ساتھ جو بنیاد ہے وہ ان تین چیزوں کی ہے، وہ صدق کی ہے، وہ عدل کی، وہ امانت کی ہے. اور یہ صدق اور عدل اور امانت جو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ عملی طور پر لانا ہے. اور اس سچائی کو جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عقیدے سے لے کر اپنی سوشل لائف کے اندر انتہا تک لے کر آنا ہے، عدل کو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے عقیدے سے لے کر آخر تک لے کر آنا ہے، امانت کو عقیدے سے لے کر آخر تک لے کر آنا ہے. جو اس زندگی اس فکر کے ساتھ استوار ہو جاتی ہے پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر خوشبو کیا ہے، اس کے اندر جاذبیت کیا ہے، اس کے گرد و نواح کے اندر نظارے اور اس کے مشاہدات کی وسعت کیا ہے. اس چیز کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے رکھا ہے. اور اسی لیے نبی جتنے انبیاء آتے ہیں وہ ان تین چیزوں ہی کی پابندی کراتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو، اور سچائی چاہے جیسی بھی ہو اس کو بیان کرو، اور صرف سچائی بیان کے لیے نہ ہو، سچائی عمل کے لیے بھی ہو. یعنی جو تم کہہ رہے ہو اس پر پھر تم عمل بھی کرو. تمہارا دل اس کی کذب کو بیان نہ کرے، تمہاری زبان اس کے مخالفت کو بیان نہ کرے، اس سچائی کے قالب میں اترنے کی کوشش کرو. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان ہواؤں سے اونچی پرواز حضرت انسان کی رکھی ہے، ہمالیہ سے اونچی پرواز حضرت انسان کی رکھی ہے. جب اس چیز کو لے کر فرما بیوی بچوں سے بولو تو سچ بولو، اڑوس پڑوس سے بولو تو سچ بولو، لین دین میں بولو تو سچ بولو، اپنی نجی زندگی میں بولو تو سچ بولو، اسلامی زندگی میں آؤ تو سچ بولو، رب کے سامنے آؤ تو سچ بولو. فرمایا کہ یہ کہ رب کے سامنے تم سچ بولو، سب سے بڑا سچ جس طرح میں عرض کر رہا تھا، سب سے بڑا سچ اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے. لیکن اس کی مقبولیت کب ہے؟ کہ جب نجی زندگیوں کے اندر بھی اس سچ کی ترجمانی ہو، کہ وہ لین دین میں بھی سچ ہو، وہ کھانے پینے میں بھی سچ ہو، وہ بچوں کی تربیت کے اندر سچ ہو، وہ کمانے دھمانے کے اندر بھی سچ ہو، زندگی کے تمام راہوں کے اندر وہ سچ ہو. اور سچ کی میں نے تعریف آپ کے سامنے کر دی ہے، جو چیز جس طرح ہو اسی طرح اس کو بیان کرنا، دل جو کہہ رہا ہو زبان اسی کی ترجمانی کرے، زبان جس کی ترجمانی کرے دل اسی کی طرف آئے، اس کو سچ کہا جاتا ہے. اور حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ نے اپنے والد گرامی مولا کائنات سے یہ روایت لی ہے، اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے سید عالم سے روایت کی ہے کہ بندہ جب سچ پر عامل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے زندگی کی راہ کو آسان کر دیتا ہے، اور سچ سے جب اس کی زندگی کی راہ آسان ہو جاتی ہے تو دراصل اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے. فرما جھوٹ بولنے سے اس کی زندگی کی راہ گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ دراصل اس کے لیے گھٹن زندگی نہیں بن رہی ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو فرما صدق جو ہے وہ خیر اور بر اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ بربادی اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. تو لہذا سب سے بڑا صدق اور کرامت یہ ہے. میں یہاں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دانہ کی ایک کرامت عرض کر دیتا ہوں. استعاب کے اندر علامہ عبد البر نے ایک بڑی پیاری کرامت لکھی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں ذکر بھی کیا ہے کہ سچائی والے جو لوگ ہوتے ہیں پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ انہیں کیا مقام عطا فرماتا ہے. یہ بطور کرامت اور یہ جو بات میں عرض کروں گا یہ ترغیب کے لیے، تاکہ ہماری طبیعتیں سچ بولنے کے لیے، سچ کے امور کے لیے تیار ہو، امانتوں کے لیے تیار ہو، عدل کے لیے تیار ہو، انصاف کے لیے تیار ہو. اب انصاف جو ہے وہ زندگی کے ہر معاشرے کے اندر آتا ہے، اس کو آگے چل کر ہم مزید جو ہے کہ وہ ڈسکرائب کریں گے آپ کے سامنے، اس کی مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. کہ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو چیز آپ کی وہ لے لیں، جو دوسری کی اس پر چھوڑ دوں، اپنے مقصد کا اور اپنا جو حق ہے اس کو لے لینا اور دوسرے کا جو حق ہے وہ اس کے حوالے کر دینا. اور جس طرح کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں سورہ نحل کی جو آیت ہے جو امام خطبے کے آخر میں پڑھتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربیٰ، اس کے معنی کو بھی یہی ذکر کیا گیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو عدل اور احسان کو اسی طرح اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی تفسیر جو مضبوط انداز میں ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ یہاں پر خاص طور پر جو اللہ رب العالمین عدل کا تمہیں حکم دیتا ہے تو اس کا معنی مفسرین نے یہی کیا کہ عدل یہ کہتے ہیں کہ جیسا تمہارا باطن ہے ویسا تمہارا ظاہر ہو، تمہارا ظاہر باطن ایک ہو، اس کو عدل کہتے ہیں. فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، یعنی تمہارا ظاہر باطن ایک ہو. پھر آگے اس کا ایک درجہ ذکر کیا گیا والاحسان، اور اللہ رب العالمین صرف عدل کا حکم نہیں دیتا بلکہ تمہیں احسان کا بھی حکم دیتا ہے. اب احسان کون سی صفت ہے؟ اس کا معنی حضرات صوفیہ اور حضرات مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے دو چیزیں پہلے ذکر فرمائے، فرمایا عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے. عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو، اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں ظاہر اور باطن کو سدھارنے کا حکم دیتا ہے، تمہارے ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اس کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور اس درجے میں تمہیں قدرت دیکھنا چاہتی ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ سنورا ہوا ہو. صدق کے لیے یہ تو ہمیں اپنانا ہے، چاہے ہم اہل ایمان جس سطح کے ہوں اور جس درجے میں ہوں، چاہے ممبر پر بیٹھنے والے ہوں یا پہلی صف میں بیٹھنے والے ہوں یا آخری صف میں بیٹھنے والے ہوں، یہ تو ہم سب کے لیے لازم ہے. صدق، صدق کے بغیر تو گزارا نہیں. سب سے بڑا صدق کلمہ توحید ہے، سب سے بڑا صدق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو قبول کرنا ہے، سب سے بڑا صدق مذہب اسلام کو قبول کرنا ہے. اس عقیدے سے ہٹ کر پھر یہ زندگی کے اندر آتا ہے. پڑوس کے ساتھ بھی سچائی ہے، لین دین میں بھی سچائی ہے، رکھ رکھاؤ میں بھی سچائی ہے، بیوی بچوں کی تربیت اور ان کے سنبھالنے میں ان کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی سچائی ہے، اپنے دفاتر کے اندر اپنے حاکم اور اپنے جو لوگ ہیں جن کے ہم محکوم ہیں ان کے ساتھ بھی سچائی ہے. اور اس سچائی کا پورا ایک دائرہ انسان کی زندگی میں ایک تسبیح کے دانے کی طرح ہے، اس میں ایک دانہ بھی گرے گا تو سارے دانے بکھر جائیں گے. یہ انسان کی ایک زندگی کے ساتھ بالکل عملی طور پر ہے. اگر کوئی بندہ رب کو تو رب کی بارگاہ میں تو سب سچ بول رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا سچ توحید بیان کر، لیکن معاشرے میں اگر وہ جھوٹا ہوتا ہے تو وہ سچ باقی نہیں دے پاتا، پھر اس کی عمارتیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اگر یہاں پر سچائی مضبوط ہوگی تو وہاں پر بھی مضبوط ہو جائے گی، اور واقعی میں جس نے وہاں پر مضبوطی سے سچ بولا تھا تو اس کی بنیادیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر اس کی شاخیں بھی مضبوط ہو جاتی ہے. تو عقیدے سے لے کر، میں بارہا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عقیدے سے لے کر ہماری نجی زندگی تک یہ تینوں چیزیں عدل، امانت اور صدق، ایک تسبیح کے دانوں کے اندر کہ وہ 100 دانے اس ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں یا 36 دانے یا 33 دانے پورے ہوئے ہیں، اس میں سے اگر دھاگا کہیں سے ٹوٹ جاتا ہے اور ایک دانہ نکلتا ہے تو پھر آپ تسبیح کے دانوں کو سنبھال نہیں سکتے، بلکہ وہ ساری بکھر جاتی ہے. تو لہذا انسان کی زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر اگر عدل گرے گا تو وہ اوپر سے اس کو بھی ہلائے گا، صدق گرے گا تو وہ اوپر سے اس کو بھی ہلائے گا، اور امانت کا دامن کہیں سے ہاتھ سے اگر چھوٹے گا تو پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید کو قبول کرنا یہ کائنات کی سب سے بڑی امانت ہے تو اس میں بھی زلزلہ ہوگا. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ اور اہل بیت اور حضرات اولیاء کے عقیدے اس لیے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ سماجی زندگی میں بالکل درست ہوتے ہیں. اور اس کو دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو وہ جتنی سچائی کے ساتھ رب کو مانتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہوتے ہیں کہ وہ سماج میں ایک اچھے افراد ہوتے ہیں. تو یہ سماج کا، معاشرت کا، ہماری سوشل لائف کا جو ہے وہ نظریات کے ساتھ اور ہمارے عقیدے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور جس کے ساتھ یہ تعلق ہو جاتا ہے آپ اس کی شان و عظمت اور مقام کو دیکھیے کہ اس کی شان کیا ہوتی ہے. علامہ عبد البر نے اس کرامت کو سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے الاستیاب میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے کسرا کو جب ہم نے پسوا کیا اور جب اس کے قلعے کی طرف، مدائن کی طرف، جو بغداد شریف سے تھوڑا آگے، کہتے ہیں کہ مدائن کی طرف جب ہم پہنچے تو دریا دجلہ ہمارے درمیان حائل ہو گئی اور ہمیں اس طرف جانے کا راستہ نہیں ملا، تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جرنیل تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چلو دریا دجلہ سے کچھ باتیں کرتے ہیں. تو علامہ عبد البر کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دریا دجلہ کے کنارے کھڑے ہوئے، کیونکہ کسرا کے ماننے والوں نے، اس کی فوج نے دریا دجلہ کے اوپر سے سارے جو برج تھے، جو پل تھے، جو جسر تھے، وہ انہوں نے توڑ دیے تھے کہ کہیں مسلمان اس کو عبور کر کے اب یہاں نہ آ جائیں. قادسیہ کے اندر جو قیامت خیز جنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد کاکا بن عمر جیسی شخصیت کی جرت کا مظاہرہ ہوا ہے، جہاں رستم جیسے سورما کو انہوں نے خاک میں ملا دیا تھا. تو اب قادسیہ کے بعد جب مدائن کے علاقے میں مسلمانوں کی فوج پہنچتی ہے تو سامنے کسرا کا محل موجود ہے، اور آگے بڑھ کر ان کلیساؤں میں، ان بت خانوں میں اللہ کی توحید کے نعرے کے لیے صحابہ کی زبانیں ترس رہی ہیں. اب جب عبور کرنے کے لیے قریب آتے ہیں تو انہوں نے دریا دجلہ کے اوپر سے سارے برج اور سارے جسر جو ہے وہ پل توڑ دیے ہیں. اب حضرت سعد بن وقاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دریا دجلہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر ایک جملہ کہتے ہیں، قالا، روایت میں آتا ہے، ان دونوں نے کہا، یا بحری، اے دریا، انک تجری بامر اللہ وبعظمت رسول اللہ، اور ایک روایت میں کہ انکی تجری بامر اللہ وبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبخلافت عمر بن الخطاب، الا خلیتنا والعبور. تو یہ دونوں صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن وقاص نے دریا دجلہ کی طرف انگلی کر کے کہا یا بحری اے دریا انکی تجری اگر تو چلتی اور جاری ہوتی ہے بسم اللہ اللہ کے حکم سے اور بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کی خاطر. بعض لوگ بکواس کرتے ہیں کہ حرمت رسول کا حوالہ نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا صحابہ ہمیشہ حرمت رسول ہی کا حوالہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو نجدی ہیں سعودی وہ کہتے ہیں جی دعا کریں برحمتی کا رحم الرحمین, اس میں بے حرمت رسول اللہ حرمت کا لفظ نہیں بولا جاتا. ہم نے کہا ہم نے ایسے جعلی عربوں کو نہیں ماننا ہے, ہم نے اصل عربوں کو ماننا ہے جو اصل عرب تھے. لوگ کہتے ہیں یہ عرب میں عشق کہاں ہوتا ہے. میں نے کہا لال رومال والے تھوڑی عرب ہے تو ڈاکو ہیں. اصل عرب دیکھنا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھیں آپ, سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں آپ, سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں. عشق تو ملا ہی اہل عرب سے ہے. بولی سبحان اللہ. تو فرما انکی تجری بامر اللہ بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو چلتی ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے, وہ بھی خلافت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے صدقے سے تو دریا جاری ہے. یہ کہا فرمایا تو چل رہی ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے اور یقیناً تو چل رہی ہے مقام مصطفیٰ کی وجہ سے اور تو چل رہی ہے فاروق اعظم کی خلافت کی وجہ سے. اور اگر ایسا ہے اور حقیقت ہے تو فرمایا الا خلیتنا والعبور, راستہ چھوڑ اور ہمیں جانے دے, راستہ چھوڑ اور ہمیں جانے دے. کہتے ہیں کہ جناب دریا ساکت ہو گیا اور روایت میں آتا ہے فعبر برجالہ وجمالہ, اور وہ فرمایا کہ اب وہ رجالہ وجمالہ وجیوشہ, فرمایا اب یہ تھا کہ صحابہ اس پر اپنے اونٹوں کو لے کے چلنا شروع کر دیا. لوگ اپنے پاؤں کے ساتھ, اپنے اونٹوں کے ساتھ, اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس دریا پر چلے جا رہے ہیں. اور روایت میں آتا ولم تب تلا ہوا فروہا, یہ گھوڑے دریا پر, یہ اونٹ دریا پر, یہ صحابہ دریا دجلہ پر اس طرح جا رہے تھے کہ ولم تب تلا ہوا فروہا کہ ان کے جوتوں کے سم, ان کے جوتوں کے تسمے اور ان کے جوتوں میں ان کے جوتوں کا پیوند جو ہے اور ان کے گھوڑوں کے سم جو ہے اس کو بھی پانی چھو نہیں رہا, وہ اس پر اڑتے ہوئے دریا دجلہ کو کراس کر رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ اہل صدق کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرماتا ہے. یہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب ان تین چیزوں کو بندہ لازم کرتا ہے تو کائنات کے راز اور اسرار اس پر کھلنا شروع ہوتے ہیں. یہ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہماری محفلوں میں ذرا ایک رونق آ جائے, ایک رونق آ جائے اور ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. لیکن بنیاد اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اس بات کی طرف بڑھنا ہے اور اپنے لیے جمعے کے اس درس کے اندر جو ہم نے تیاری کرنی ہے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر سچ کو لانا ہے, جو ہے اس کو اسی طرح بیان کرنا, جو چیز ہے اس کی اسی طرح کیفیت کو ذکر کرنا ہے. یہ سچ ہے. اور اگر کوئی سمجھے کہ جناب دھوکہ دے کر چاول میں مٹی ملا کر, آٹے میں مٹی ملا کر اور کھانے کی چیزوں میں حرام یعنی ملاوٹ کر کے وہ سمجھے گا کہ میں تہجد پڑھ لوں گا اور بڑے وظائف کر لوں گا تو وہ دھوکے میں. اس لیے کہ سچائی کی زندگی آپ کی دکان سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے کلمہ توحید پر ختم ہوتی ہے. بلکہ دوسرے انداز میں یوں کہیے کہ آپ کی سچائی کلمہ توحید سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی دکان تک پہنچتی ہے, آپ کے اور میرے گھر تک پہنچتی ہے. تو اللہ رب العالمین اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دنیا جو ایک سراب, ایک دھوکہ ہے, اور یقیناً دھوکہ ہے, اور حق یہ ہے, حقیقت یہ جو قبرستانوں میں پہنچ چکے ہیں. تو لہذا اس دھوکے کو ہمیں دھوکا جاننے کی اور اپنی حقیقت کی زندگی کو سمجھنے کی اور اس دھوکے سے کس طرح ہم نے برتنا ہے, کس طرح اس میں سروائیو کرنا ہے اور اپنی اصل دولت کو لے کر اپنے رب تک کیسے پہنچنا ہے, وہ صدق کا چراغ ہے. اللہ اسے ہمارے ظاہر میں بھی اور ہمارے باطن میں بھی روشن کرے. لیکن کب ہے کہ جب میں اور عمل, میں اور آپ جھوٹ کو جھوٹ کہیں اور سچ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں دھوکوں سے, جھوٹ سے, فریب سے اور خیانت سے اللہ رب العالمین ہمارے دامن ایمان کو پاک کریں. اس لیے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا اور دھوکے باز نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم کرے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.